बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سنیں گے، جس میں عالمی خبریں بھی شامل ہوں گی۔ گرد و پیش پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد کلام نور پروگرام پیش کیا جائے گا، اور کلام نور پروگرام کے بعد آپ سنیں گے پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ سنیں گے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ خبروں کے دوسرے بلیٹن کے بعد آپ ایک بار پھر سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور اس بلیٹن کے بعد آپ سنیں گے پروگرام انداز جہاں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔
گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ فلسطینیوں صہیونی قیدیوں کے تبادلے کا تیسرا مرحلہ، غرب اردن میں صہیونی دہشت گردی میں 10 فلسطینی شہید۔ واشنگٹن ڈی سی میں مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کا تصادم، حادثے میں درجنوں افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار میں انسانی بحران، علاقے کا محاصرہ بدستور جاری۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی عشر فجر کی آمد پر جمعرات کی صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور فاتحہ خوانی کی۔ رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنائی نے ہر سال کی مانند اس سال بھی عشر فجر کی آمد کے موقع پر رہبر کبیر انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح 27 اگست 1981 کو ہونے والے دہشت گردانہ بم کے شہداء، خاص طور پر شہید آیت اللہ بہشتی، اور اسی طرح وزیر اعظم کے دفتر میں ہوئے دہشت گردانہ بم دھماکے کے شہداء شہید صدر محمد علی رجائی اور شہید وزیر اعظم حجت الاسلام والمسلمین باہنر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح اسلامی انقلاب، مقدس دفاع اور مقامات مقدسہ کے دفاع میں شہید ہونے والوں کی قبروں پر بھی حاضری دی اور فاتحہ پڑھ کر ان کے درجات کی بلندی کی دعا فرمائی۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پولینڈ کو یورپی یونین کی صدارت پر مبارکباد پیش کی، اور پولینڈ کے صدارت کے دوران ایران اور یورپی یونین کے درمیان تعمیری تعاون کی امید ظاہر کی۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزیر خارجہ اور پولینڈ کے ان کے ہم منصب نے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور تین یورپی ممالک کے درمیان جاری مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایران ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور تعاون پر مبنی نقطۂ نظر پر کاربند اور ساتھ ہی ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار بھی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اپنی قومی مفادات کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ نے سفارتی تعلقات کی 550 سالہ تاریخ اور ایران اور پولینڈ کے درمیان امن معاہدے کی تقریباً 100 سالہ تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کو دوستانہ قرار دیا۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے 12ویں روز بھی اس کے شمال میں فلسطینیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ کی جانب فاتحانہ انداز میں واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور دسیوں ہزار کی تعداد میں فلسطینی پناہ گزین غزہ کے مختلف علاقوں سے شمال کی جانب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کے لیے حماس کے سربراہ خلیل الحیا نے طوفان الاقصی کے دوران فلسطینی مجاہدین کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام نے غزہ سے جبری نقل مکانی کے دشمن کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس درمیان اپنے تباہ شدہ علاقوں میں واپس آنے والے بے گھر افراد کی ابتدائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درخواستیں کی گئیں۔ فلسطین میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر انٹون رینالڈ نے بتایا کہ شمالی غزہ پٹی کے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد کو جو علاقے میں واپس آ چکی ہے بنیادی اور ضروری خدمات کی ضرورت ہے۔ شمالی غزہ کی جانب فلسطینی تارکین وطن کی واپسی کا عمل اس قدر عظمت کے ساتھ انجام پا رہا ہے کہ خود صہیونی ذرائع ابلاغ بھی اس کی تصاویر کو نشر کرنے اور جنگ میں حماس کی حتمی کامیابی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ صہیونی اخبار ہارٹس نے شمالی غزہ کی جانب جاری فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ وسیع پیمانے پر شمالی غزہ کی جانب فلسطینیوں کی واپسی اسرائیل کی حتمی کامیابی کے وہم کو کافور کر رہی ہے۔ صہیونی نیوز ویب سائٹ کی کور شپارٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ شمالی غزہ کے باشندے اپنے علاقوں میں واپس لوٹ آئے ہیں اور حماس غزہ پٹی میں اپنے کنٹرول کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ صہیونی ریاست کے ایک اور روزنامے اسرائیل ہیوم نے بھی لکھا ہے کہ بہت سے فلسطینی جو نتسان گزرگاہ سے ہوتے ہوئے شمالی غزہ کی جانب لوٹے ہیں، انہوں نے اس حتمی کامیابی کے وہم کو ختم کر دیا جس کا اسرائیل دم بھر رہا تھا۔ شائع شدہ ویڈیوز اور تصاویر میں اس گھر کو دھماکے سے اڑانے اور اس کے پیچھے ہونے والی وسیع تباہی کو دکھایا گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے صہیونی فوجیوں کے آج کے حملوں میں تولکرم میں شدید جھڑپوں اور صہیونیوں کی طرف سے ایک مکان کے محاصرے کی بھی اطلاع دی۔ قابض صہیونی فوج کے خصوصی دستوں نے جمعرات کی صبح مغربی کنارے کے شمال میں تولکرم کے شمال میں واقع کوفین قصبے پر چھاپا مارنے کے بعد اس علاقے میں ایک مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان تولکرم اور جنین میں شدید جھڑپیں بھی ہوئیں اور دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ نیز اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ غاصب فوج نے اس محصور مکان کو راکٹوں سے نشانہ بنایا اور اس درمیان صہیونی فوجیوں نے متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی تنظیم حماس کے فوجی بازو عز الدین القسام بریگیڈ نے آج 50 فلسطینی قیدیوں کے عوض ایک اور صہیونی قیدی کو چھوڑ دیا۔ القسام کے جوانوں نے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہونے والے معاہدے کے تحت تیسرے مرحلے میں آج مزید 3 صہیونی قیدیوں میں سے ایک خاتون قیدی آغام برکر کو چھوڑ دیا۔ اس صہیونی فوجی کو ریڈ کراس کے حوالے کرنے کا عمل حماس کے سابق چیف شہید یحییٰ سنوار کے گھر کے باہر انجام پایا، جس کے بدلے میں غاصب صہیونی حکومت عمر قید کی سزا پانے والے 3 فلسطینی قیدی اور 20 دیگر قیدیوں کو رہا کرنے کی پابند ہے۔ اس کے علاوہ آج مزید 2 قیدیوں کو قسام کے جوان رہا کر رہے ہیں۔ غادی موزس نامی صہیونی قیدی کے عوض صہیونی حکومت 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ اسی طرح اربیل یہود نامی ایک اور صہیونی خاتون رہا ہو رہی ہے، جس کے عوض صہیونی حکومت 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ مجموعی طور پر آج 3 صہیونی قیدیوں کے عوض 110 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئی ہے، جن میں 33 عمر قید کی سزا پانے والے قیدی اور 30 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ اب بھی جاری ہے. شدید موسم میں لوگوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں. پارا چنار سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پارا چنار کے نام پر اشیاء خرد و نوش کا سامان متاثرہ علاقے تک پہنچانے کی بجائے بگن میں ہی تقسیم کر دیا جاتا ہے. اطلاعات ہیں کہ پارا چنار میں شدید سردی اور ایندھن کی قلت کی وجہ سے مزید دو معصوم بچے شہید ہو گئے, جبکہ اشیاء خوراک کی قلت کی وجہ سے عام شہریوں کو کھانا میسر نہیں. مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ ایجنسیوں اور انتظامیہ نے تکفیری دہشت گردوں کے لیے تو کئی راستے کھول دیے ہیں, مگر پارا چنار کے لیے سڑکوں کی بندشیں بدستور جاری ہیں. اس درمیان سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ آج 100 گاڑیوں پر مشتمل سامان کا قافلہ پارا چنار کے لیے روانہ ہوگا. اس سے پہلے بھی پارا چنار میں سامان لے کر کچھ ٹرک پہنچے تھے, لیکن وہ ناکافی اور صرف 10% آبادی کے لیے تھے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پارا چنار میں بنکروں کی مسماری کا سلسلہ بھی جاری ہے. پاکستان کے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کیے گئے سیکیورٹی آپریشن کے نتیجے میں 6 تکفیری دہشت گرد ہلاک ہو گئے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردی کے خلاف یہ آپریشن 29 اور 30 جنوری کے درمیانی رات اس وقت کیا گیا جب دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی. آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا اور 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں 2 فوجی بھی کام آئے, جن میں 1 میجر اور 1 سپاہی ہے. میجر اسرار ہی اس آپریشن کی قیادت کر رہے تھے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے رونالڈ ریگن ایئرپورٹ کے قریب ایک مسافر طیارہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا جانے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب واشنگٹن کے رونالڈ ریگن ایئرپورٹ کے قریب آرمی کا ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر طیارے سے جا ٹکرایا, جس کے بعد دونوں ہی دریائے پوٹومک میں گر کر تباہ ہو گئے. حادثہ دریائے پوٹومک کے اوپر رن وے کے قریب پیش آیا. بتایا جاتا ہے کہ مسافر طیارے سے ٹکرانے والا بلیک ہال فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا. رپورٹ کے مطابق حادثے کے شکار امریکن طیارے میں 64 افراد سوار تھے. دریا میں سے اب تک 19 لاشیں نکالی جا چکی ہیں. حادثے کے بعد واشنگٹن ڈی سی کے رونالڈ ریگن ایئرپورٹ پر پروازوں کا سلسلہ روک دیا گیا. امریکی ذرائع ابلاغ اس حادثے کو گزشتہ 15 برسوں کے دوران بدترین فضائی حادثہ قرار دے رہے ہیں. ENBC نیوز کا کہنا ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات میں 1 سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے. سویڈش میڈیا نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے شخص کے قتل کی خبر دی ہے. تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کے ٹیلیویژن چینل SVT نوائڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مرتکب سلوان مومکا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق بدھ کو ہوسیوں میں ایک گھر سے ایک شخص کی فائرنگ سے چھلنی لاش ملی. ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والا شخص سلوان مومکا ہے. تام اسٹاک ہوم پولیس نے ابھی تک اس شخص کی شناخت کے بارے میں معلومات جاری نہیں کی, لیکن نیٹ ورک کا دعویٰ ہے کہ لاش کا تعلق ہیمل کے قرآن پاک کی بے حرمتی سے ہے. رپورٹس بتاتی ہیں کہ واقعے کے وقت یہ شخص سوشل میڈیا پر لائیو سٹریمنگ کر رہا تھا. تاہم سویڈش پولیس فی الحال اس کی نہ تو تصدیق کر رہی ہے اور نہ ہی تردید. سویڈن میں پولیس کی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کے کئی بار بے حرمتی کے واقعات ہو چکے ہیں. واضح رہے سویڈن اور ڈنمارک میں مقدس آسمانی کتاب قرآن مجید کی بار بار بے حرمتی کیے جانے پر دنیا بھر میں اس کی مذمت کی گئی ہے اور احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے. جبکہ عراقی عوام نے سویڈن میں مقدس آسمانی کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کیے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے گرین زون میں سویڈن کے سفارت خانے کو نظر آتش کر دیا تھا۔ اور سمجھ آخر میں یہ خبر کہ میڈیکل کے شعبے میں سرگرم ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں نے دبئی میں لگنے والی ہیلتھ 2025 بین الاقوامی نمائش میں شرکت کی۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق عرب ہیلتھ 2025 بین الاقوامی نمائش دبئی کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقد ہوئی، جس میں 70 ممالک سے 60,000 سے زائد مختلف طبی شعبوں کے ماہرین اپنے 3,800 اسٹالز کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس نمائش میں ایران کی 7 نالج بیسڈ کمپنیوں نے شرکت کی، جنہیں خاصی توجہ ملی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ نمائش میڈیکل کے شعبے میں دنیا کی بڑی اور معتبر نمائشوں میں سے ایک ہے، جہاں دنیا کی ممتاز اور معروف میڈیکل کمپنیاں اپنی تازہ ترین مصنوعات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ یاد رہے، یہ 4 روزہ بین الاقوامی نمائش آج اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے شام کی سیاسی صورتحال، اور اس موضوع پر بات چیت کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی صاحب۔ حسین تقوی صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، سلام کے ساتھ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم صاحب، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
سامعین، شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں غاصب صہیونی حکومت کے اثر و رسوخ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں موجودہ شام کے حکمران بھی کوئی مؤثر پالیسی بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ گروہ جو شام میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، اپنے اپنے مقاصد کے حصول میں مصروف ہیں۔ تو حسین تقوی صاحب، اس بارے میں آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی ہاشم صاحب، صحیح آپ نے فرمایا، اس وقت شام کی صورتحال جو ہے اس پر ہم نگاہ ڈالیں تو وہ عناصر کے جو ماضی میں شام میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے اور اب ان کے ہاتھ میں زمام حکومت جو آیا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب شام میں یہ اقتدار کے حوالے سے بشار اسد کی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، اس میں سب سے اہم عنصر جو پیش کیا جا رہا تھا وہ یہ کہ شام کی عوام جو ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ان پر کون حکمرانی کرے اور کون ان کا جو ہے وہ حاکم ہو۔ لیکن ہم نے عالمی سطح پر ایک منظر دیکھا، اور یہ کہ استکباری عناصر شام کی صورتحال پر جو ہے وہ خوشحال نظر آئے۔ ایک ایسا بلاک کے جو غاصب صہیونی حکومت کے عزائم کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھا، اس کو جو ہے وہاں پر ایک اسپیس ملی، اور ہم نے دیکھا کہ شام میں صہیونی عناصر جو ہیں وہ اپنے پاؤں جو ہے مضبوط کر رہے ہیں، اور شام کی صورتحال اس وقت تک بھی اگر اس پر مجموعی طور پر نگاہ ڈالی جائے تو وہ صہیونی عناصر، یا کہا جائے کہ سامراجی عناصر جو ہیں، ان کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے. اور دہشت گرد عناصر کی جنہوں نے شام کی عوام کا قتل عام کیا، شام کو ایسے دہانے پر لا کھڑا کیا کہ شام کا وسیع علاقہ جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، اور حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب شام میں دمشق میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے لیے انہوں نے اپنی ایک حکمت عملی وضع کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ شام کے جو فوج تھی اس نے دہشت گرد عناصر کی، خاص طور پر تکفیری عناصر کی جو ہے راہ کے اندر رکاوٹیں کھڑی کیں اور ان کو آگے بڑھنے سے روکا. اب جو اس وقت شام میں حکمران ہیں ان کے تعلق سے، یعنی کہ یہ بات بالکل بوثوق کہی جا سکتی ہے کہ وہ گروپس کے جو جیسے کہ میں نے کہا کہ ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھے، اب حکومت میں اپنے شیئر لینے کے حوالے سے، اقتدار میں اپنے جو ہے افراد کو لانے کے لیے جو ہے وہ سرگرم ہیں، حتیٰ کہ ان کو شام کے عوام اور شام کی ترقی و پیش رفت اور شام کے حوالے تعلق سے جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے مملکت کو چلانے کے حوالے سے، اس میں وہ جو ہے وہ ناکام نظر آتے ہیں. بلکہ وہ اشخاص کے جو جن کو عالمی سطح پر جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا چکا تھا، اب وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ سامنے آ کر اپنے آپ کو حکمرانی کا لبادہ اڑا کر جو ہے وہ پالیسیوں کو وضع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ شام کی سرنوشت کا جو فیصلہ ہے وہ شام کے عوام نے کرنا ہے، اور شام کے عوام کیا چاہتے ہیں یہ ایک جو ہے وہ حقیقت ہے کہ جس کو جو ہے وہ سب کو قبول کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بدامنی میں اضافہ ہوا اور شام کے حالات جو ہیں وہ ان اقوام یا افراد کے لیے جو ہے وہ تشویشناک حد تک بڑھتے چلے گئے کہ جہاں پر جو ہے وہ شیعہ علاقے تھے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پابندیاں اور اسی طریقے سے شناخت کر کے لوگوں کو جو ہے وہ مارا جانا، اور اسی طریقے سے جو جن کا کسی بھی لحاظ سے پچھلی حکومت سے کوئی تعلق تھا اس کو جو ہے وہ زد و کوب کرنا اور ان پر جو ہے وہ سختیوں کو بڑھانا، اگر اس طرح سے زمام حکومت اور حکومت کی پالیسیوں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا تو یقینی طور پر یہ جو ہے غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس کی ایک طریقے سے جو ہے وہ راہوں کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہموار کرنے کی ایک کوشش ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صہیونی عناصر کا ایک یہ ہتھکنڈا ہے کہ وہ تشدد، فرقہ واریت اور خاص طور پر مذہبی عنصر کو لا کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے سافٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. ہم نے عراق میں بھی دیکھا کہ جب داعش نے عراق کے کچھ علاقوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہاں پر جو ہے بظاہر اپنی حکومت کے جو ہے وہ پنجے گاڑنے کی کوشش کی، تو ہم نے دیکھا کہ ان عناصر کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل عام کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، اور مخالفین کو یا یہ کہا جائے کہ ان کے نظریات کے مخالف عناصر کو جو ہے وہ تحتیق کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. لیکن ہم نے دیکھا کہ عراق کے اندر عراقی عوام نے اپنے بلبوتے پر اور اپنی جو ہے وہ ایک عوامی حمایت سے حشد الشعبی کی صورت کے اندر جو ہے ان دہشت گردوں کا قلقمہ کیا، اور یہ ایک ایسی مثال قائم کی کہ جس کے اندر شیعہ سنی جو ہے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر جو ہے وہ تکفیری عناصر کے خلاف انہوں نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا اور ان کو جو ہے وہ اپنے ملک سے جو ہے وہ بھگایا. بہرحال شام کے نوجوان، شام کے جو ہے عوام، وہ تمام چیزوں کو بغور دیکھ رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ صورتحال کس طرف جاری ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ابھی ظاہری طور پر جو حالات رونما ہوئے ہیں ہمیشگی وہ اسی طریقے سے باقی رہیں گے، چونکہ بہرحال جو عناصر اس وقت موجود ہیں انہوں نے جو شام کے عوام کے ساتھ ان کا حال کیا تھا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری طرف جو اگر ہم خطے کی صورتحال کے تناظر میں شام کے حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت غاصب صہیونی حکومت کو ایک ہزیمت کا سامنا ہے. غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ اس وقت ایک پسپائی کی صورت میں ہے اور خود مقبوضہ علاقوں سے جو ہے وہ یہ آوازیں اب بالکل بوسوخ سنی جا سکتی ہیں کہ جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ نتن یاہو کی حکومت کے گلے کے اندر جو ہے ایک توغ بن کر آ گیا ہے, کلنگ کا ٹیکا بن کر آ گیا ہے. چونکہ مقاومت و مزاحمت نے تمام تر ظلم جبر زیادتی کے باوجود اپنے پائے استقامت کے اندر جو ہے وہ لرزش آنے نہیں دی, اور آج جس جوش و ولولے کے ساتھ شام میں معاف کیجیے گا غزہ کے اندر جو ہے وہ فلسطینی آئے ہیں اور شمالی فلسطین کے اندر جو ہے وہ تقریباً 500,000 سے زیادہ فلسطینی جو مہاجر وہاں سے اج گئے تھے جلا وطن, یعنی کہ اپنے نقل مکانی انہوں نے جو ہے نا وہ کی تھی, وہ واپس آئے ہیں اور اپنے عزم و ارادے کو انہوں نے ظاہر کیا ہے. تو حالات ہاشم صاحب ایک طرح کے نہیں رہتے, اور جو قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ علاقہ ناامنی کی طرف جائے ان کو کسی بھی صورت جو ہے وہ کامیابی حاصل جو ہے وہ نہیں ہوگی. اگر میں رہبر انقلاب اسلامی کے کچھ ہفتے قبل کے ایک خطاب کا یہاں پر حوالہ دینا چاہوں کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ شام میں جاری جو حالات ہیں میں اس میں باغی گروہوں کے اپنے اپنے جو ہے وہ مقاصد ہیں, ان میں سے بعض شمالی شام اور بعض جو ہے جنوبی شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, انہی کے توسط سے جو ہے وہ امریکہ چاہتا ہے کہ خطے میں اپنے قدم جمائے, لیکن یہ وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ فریق اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکے گا, اور شام کے مقبوضہ علاقے شام کے غیور نوجوانوں کے ہاتھوں ہی آزاد ہوں گے. اور اس میں کسی قسم کا بھی جو ہے رہبر نے فرمایا کہ شک نہ کیا جائے, یقیناً یہ امر جو ہے وہ وقوع پذیر ہوگا اور امریکہ کو خطے میں جگہ نہیں ملے گی, اور اللہ کی توفیق اور مدد سے استقامتی محاذ ہی خطے سے امریکہ کو نکال باہر کرے گا. چہرے بدل جاتے ہیں لیکن عزائم اور مقاصد جو ہے وہ سامراج کے ہیں, اور سامراج جس کا سرغنہ جو ہے وہ امریکہ ہے, اور وہ خطے کے اندر جو ہے وہ اپنے پاؤں مضبوط کرنا چاہتا ہے, اور اس کے اعلی کار جو ہیں مختلف بہانوں اور مختلف انداز سے حکمت عملیاں جو ہیں وہ وضع کرتے ہیں. لیکن ہم اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ استقامت ہی جو ہے وہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو خطے سے باہر نکالنے کی واحد راہ ہے.
جی بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول،
اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آمد آمد ہے۔ ریڈیو تہران نے اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، جسے آپ کی خدمت میں جمعہ 1 فروری سے پیر 10 فروری تک ہر روز پیش کیا جائے۔ سننا نہ بھولیے۔ سامعین، اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، عشرہ فجر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔
نصر من اللہ فتح القریب، نصر من اللہ فتح القریب،
مبارک ہو ایران کا انقلاب، اسلام پر اس سے آیا شباب،
کے نصر من اللہ فتح القریب، کے نصر من اللہ فتح القریب، کے نصر من اللہ فتح القریب۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نوی آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
پیغمبر آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھیں تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین آئیے اب سورہ تحریم کی 10 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرب یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا، اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں، جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران۔ فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں، اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی۔ لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے۔ وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ۔